قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معزز علماء کرام اس ادارہ کے اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور دیگر سامعین اور حاضرین اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف فرمائیں اور دروس کی وہ مجالس جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں منعقد ہوتی ہیں بڑی ہی محتم بشان اور لائق تحسین ہوتی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا غشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا درس سنتے اور سناتے ہیں اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس مجلس کے ہر شریک انسان کا ذکر فرماتا ہے اس مجلس کے تمام شرکا کا ذکر فرماتا ہے یہ دینی مجالس کی شان ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہو تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لے یہ دروس کی جو مجالس ہیں وہ دیکھ لے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث کی مجالس ہے، حلق الذکر، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کلام کا، دینی مسائل کا، اور قرآن و حدیث پڑھا پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ اور قال قال رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، تو یہ مجالس اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں. جس کو موقع ملے، بلکہ موقع نکالیں ان مجالس میں شریک ہونے کے لیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ درس ارشاد فرما رہے تھے، تین لوگ وہاں سے گزرے، ان میں سے ایک نے بڑے ہی شوق اور جستجو کے ساتھ آگے جگہ دیکھی جو خالی تھی، بڑے وہ وقار کے ساتھ آگے بڑھا، اور وہ چھوٹا سا جو فرجہ یا ایک خالی جگہ تھی اس میں آ کر بیٹھ گئے، بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے. دوسرا شخص آگے نہیں بڑھا، بلکہ اسے کچھ شرم سی آ گئی اور وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا. اور تیسرا شخص اپنے گھر چلا گیا، اس نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے تینوں کا یہ عمل دیکھا، پھر صحابہ سے فرمایا، ایک تو وہ شخص تھا جو اس درس کی مجلس میں نہیں بیٹھا، اپنے گھر چلا گیا، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ تعالی نے اس سے اعراض کر لی. بیٹا آپ تصویر بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اللہ تعالی سے اعراض کیا، اللہ تعالی نے اس سے اعراض کر لی. اس کا معنی یہ کہ جو کسی درس کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو اس کا نہ بیٹھنا اعراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرما لیتے. اور فرمایا کہ وہ امت ثانی، دوسرا شخص، فاستحیا، وہ آگے نہیں بڑھا، شرما گیا اور پیچھے بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا ضرور، شریک ضرور ہوا. فاستحی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا. یہاں شرمانے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی عذاب نہیں دے گا، اسے عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ شرما گیا. وأما الثالث، اور تیسرا شخص جو ہے، فآوا الی اللہ، فآواہ اللہ الیہ، اس کا آگے بڑھنا اور قریب بیٹھنا، محدث کے قریب بیٹھنا، یہ عمل ایسا ہے کہ گویا وہ آگے بڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف. فآواہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیے. تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ جو لوگ ان مجالس میں شوق و ذوق سے شریک ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اور سفر کرنا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. بندوں کے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے. من تقرب منی شبرا تقرب تو الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقرب تو الیہ باعا. ومن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیرا من ملائہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. جو شخص ایک بالشت میرے قریب آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا. جو ایک ہاتھ آگے بڑھے گا میں دو ہاتھ آگے بڑھوں گا. جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرے گا میں اسے اپنے نفس میں یاد کروں. اور جو شخص مجھے جماعت کے بیچ میں بیٹھ کر یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا ایک ایسی جماعت میں جو اس کی جماعت سے کہیں بہتر ہے. اور یہ فرشتوں کی جماعت الملا الاعلى. ومن اذان یمشی جو میرے پاس چلتا ہوا آئے گا اتیتہ ہر والتن میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں. میرے پاس چل کے آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں. اور اسے اپنے ساتھ ملا لوں گا اور اس کی اس جد و جہد کا اسے بے تحاشا اجر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے اظہار محبت کہ بندے کے عمل سے کہیں بڑھ کر وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. تو ان مجالس میں آنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے عمل سے بڑھ کر اس کی رفتار سے بڑھ کر اس کی طرف بڑھے گا اور اسے اپنے ساتھ ملا لے گا اور بے تحاشا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ بعض اوقات ایک بندہ اس کا عمل جاری ہوتا ہے اور اللہ کا ثواب پہنچ جاتا ہے. دین اسلام میں اس کی شہادتیں موجود ہیں. بطور خاص صحیح بخاری میں سیدنا خبیب کا واقعہ رضی اللہ عنہ جن کا عمل جاری تھا مگر جنت کے میوے ان کو ملنا شروع ہو گئے. دراصل وہ ایک مہم پر تھے نبی علیہ السلام کی طرف سے. 10 صحابہ کے ساتھ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ یہ کافر ہم سے شکست کھا کر واپس لوٹے ہیں, یقیناً یہ انتقام کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. تو آپ نے سرحد کے اطراف میں انہیں مامور کیا تاکہ جو تحرکات ہو رہی ہیں انہیں یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پروگرام بن رہا ہے. مگر قصہ مختصر یہ کہ یہ پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. اور یہ بات عرب میں پھیل چکی تھی کہ عامر جو ایک بڑا قذافر مشرک تھا اسے خبیب نے قتل کیا جنگ بدر میں. جنہوں نے گرفتار کیا انہوں نے عامر کے بیٹوں سے خبیب کا ذکر کیا اور بڑی بھاری قیمت لے کر اس کو فروخت کر دیا, خبیب کو بیچ دیا. اب انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کی کوٹھڑی میں مقید کر دیا اور انتظار کرنے لگے کہ حرمت والا مہینہ گزرے تاکہ ہم خبیب کو صلیب پر لٹکا دیں اور اپنے باپ کا انتقام لے لیں. دوران گرفتاری, دوران قید, اس گھر کی ایک خاتون کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے خبیب کی کوٹھڑی میں جھانکا, رأیت فی یدہ قطف من عنب, اور میں نے اس کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ دیکھا, انگور بالکل تازہ اور وہ کھا رہے. وہ خاتون بعد میں اسلام لے آئی تھی, کہتے ہیں کہ انہ لرزق رزقہ اللہ, یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. حالانکہ مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, منڈیاں خالی تھیں, اور خود خبیب بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا کہ پھل کہاں سے لے, باہر پہرے دار موجود ہیں, پھل کون دے گیا. اللہ کا رزق تھا یہ جو اللہ نے وہاں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اس کی عطا بندے کے تصورات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دوستی بنا رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس کوٹھڑی میں پھل پہنچائے, رزق پہنچایا. یہ اس کی عطا ہے اور اس کی دین ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شوق و ذوق سے ان مجالس میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ایک علمی ماحول سے آپ کا رابطہ رہے اور اہل علم سے آپ منسلک رہیں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے, اہل علم سے منسلک ہونا بہت بڑی سعادت, اور خاص طور پہ ان فتنوں کے دور میں, کیونکہ فتنے ان لوگوں کو سجائی نہیں دیتے جن میں علم کی کمی ہو. بہت سے فتنے خیر کے روپ میں آتے ہیں, خیر کے روپ میں. بہت سے لوگوں کو ان کے فتنے ہونے کا احساس نہیں ہوتا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ جو بتوں کا, بت پرستی کا فتنہ ہے, اس کا آغاز خیر سے ہوا. نوح علیہ السلام کے, ان کی قوم کے پانچ جو صالحین تھے, نیک بزرگ تھے, ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر, ان صالحین سے اس فتنے کا آغاز ہوا, ان کی محبت سے. جب یہ مر گئے لوگوں نے محبت کی ان سے, اور ان کے بزرگوں نے یہ سوچ کر ان کی تصویریں گھر میں رکھیں, یہ ایک نشانی رہے, یادگار رہے, ہماری آگے آنے والی اولادیں ان کو بھول نہ جائیں. پھر شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے مجسمے بناؤ ہر گھر میں رکھو تاکہ آگے نسلیں ان کو فراموش نہ کر دیں. بس صالحین کی محبت, صالحین کی عقیدت, یہ اس فتنے کا آغاز. اب اس کو جاہل کیسے پہچانتے, علماء جانتے تھے اور جان لیتے ہیں. یہ تصویر اور مجسمہ سازی گو صالحین کے تعلق سے, علماء کے تعلق سے ہے, لیکن یہ موجب فتنہ ہے اور آگے چل کے فتنہ بن گیا. پہلے بات محبت کی تھی, عقیدت کی تھی, اور پھر یہ بات عبادت میں شامل ہو گئی. اور یوں ایک فتنہ پوری قوت کے ساتھ اس امت پر حملہ آور ہوا. پہلے شرک نہیں تھا, آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں, 1000 سال شیطان کو شرک داخل کرنے کا موقع نہیں ملا, وہ شرک داخل کر ہی نہیں سکتا. اب جب کہ یہ 5 صالحین کے تعلق سے لوگوں کی عقیدت دیکھی, محبت دیکھی, تو شیطان کو راستہ مل گیا. اس کو لوگ پہچان نہیں سکے, وہ اس کو عقیدت سمجھتے رہے اور محبت قرار دیتے رہے, حالانکہ در حقیقت یہ فتنہ تھا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ حرہ کا واقعہ جس میں اہل مدینہ نے یزید کی بعث سے دوری اختیار کر لی اور اس کو توڑ دیا, اور بعد میں پھر جنگ ہوئی, تو اہل مدینہ میں بہت سے اہل علم اور اہل دین موجود تھے, بلکہ آگے ابن اشعث عبد الرحمن جس کا نام تھا, جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے ترکیوں کے خلاف مصروف جہاد تھا, اس نے بغاوت اختیار کر لی. اس کے لشکر میں بہت سے اہل علم تھے, تو فتنہ اگر خیر کے روپ میں آئے, ایسے چہرے دکھائی دیں جن کا علم اور دین سے تعلق ہو, تو اس کو جہال نہیں پہچان سکے, لیکن علماء پہچان جائیں کہ عقیدت اور محبت کے خول میں فتنہ چھپا ہوا ہے, وہ اس کی تعین کریں گے, بچیں گے اور بچائیں گے. کن کو بچائیں گے؟ جو ان کے ساتھ منسلک ہوں گے. اس لیے آج کا دور ایسا ہے کہ علم اور علماء سے تعلق یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے. الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے, جب فتنہ آتا ہے تو اس کو ہر عالم پہچان لیتا ہے, اور جب جاتا ہے تو پھر جاہل بھی پہچان لیتے, لیکن جب جائے گا تو پوری طرح تباہ کر کے جائے گا. اب جاہل کہیں گے کہ اوف ہو, یہ تو فتنہ تھا بہت بڑا, ہم تو سمجھے ہی نہیں. لیکن اگر علماء سے تعلق ہوگا تو پہلے دن سے آپ بھی سمجھ جائیں جیسے علماء سمجھتے. فتنوں سے بچاؤ کی اساس علم, اور آج کا دور فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. ان حالات میں علم سے محبت، علماء سے محبت، ان دینی مدارس سے محبت، طلباء سے محبت، یہ بہت بڑی سعادت کا راستہ ہے اور بہت بڑی فلاح کا پروگرام ہے. اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، یہ قول ابن مسعود کا بھی، ابو درداء کا بھی رضی اللہ عنہ. یا تو عالم بن جاؤ سب کے سب، اگر یہ ممکن نہیں رہا تو متعلم طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں رہا تو او مستمع، تو پھر علم کا سننے والا بن جاؤ. علماء کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجالس اختیار کرنا، ان سے سوال کرنا، جواب لینا، یہ مستمع، علم کو سننے والا بن جاؤ. اور ایک قول میں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ او محباً، یا علم سے، علماء سے، طلبہ سے، دینی مدارس سے محبت کرنے والا بن جاؤ، محبت کرنے والا. وہ لوگ بہت ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جو ان مدارس کو ہدف تنقید بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء کی دکانداری ہیں، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. آج کے دور میں یہ مدارس ہی در حقیقت حفاظت ایمان اور حفاظت دین کے مضبوط قلعے ہیں. اللہ تعالی مدارس قائم کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ توفیق کسی کسی کو ملتی، ورنہ آپ آ جاؤ، ضرورت تو ہے امت کو دینی مدارس کی. کیونکہ ہماری حکومت نے جو مدارس بنا رکھے ہیں ان میں علم نہیں ہے، ان میں سطحیت، سطحیت. چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، وہ کل پرسوں 12ویں جماعت کا پیپر دیکھ رہا تھا عربی کا، اس میں ایک سوال تھا کہ ناسارا کی گردان لکھو، ناسارا کی. ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں پہلی جماعت میں، ان کا یہ پہلے دوسرے دن کا سبق ہے، اور یہ ایف اے کے پیپر کا سوال. 12 سال ایک طالب علم عربی پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور 12ویں جماعت میں پہنچ کر اس کا یہ معیار کہ ناصرہ کی گردان لکھو. ان میں سطحیت ہے، ان مدارس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے جن میں صحیح بخاری سبقاً سبقاً پڑھائی جائے، صحیح مسلم سبقاً سبقاً پڑھائی جائے، کتب صحاح ستہ سبقاً سبقاً پڑھائی جائے، اور پھر ٹھوس عربی گرامر تاکہ لغت کا فہم آسان ہے. یہ مدارس ضرورت ہے اور یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی جس کو اللہ دے دے. جسے یہ توفیق حاصل ہو جائے اس نے ایک عظیم مشن اپنے ہاتھ میں لے لیا. بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اور پھر علماء کا آنا, طلبہ کا آنا, اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ روزانہ چلتا ہے. جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من ہو مان لا شبعان, کہ دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک دنیا کا حریص اور ایک علم کا حریص. دنیا کے حریص میں کوئی خیر و برکت نہیں. کوئی شخص اگر دنیا کے حرص لیے بیٹھا ہے اور دنیا دنیا اور مال مال کرتا ہے اور دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں, بس ہائے دنیا ہائے دنیا, اس کے لیے تو پیارے پیغمبر کی بدعائیں ہیں. فرمایا کہ تائس عبد الدینار, تائس عبد الدرہم, تائس عبد الخمیصہ, تائس عبد الخمیلہ. الہ العالمین, یہ درہم و دینار کا جو پجاری ہے اسے تباہ و برباد کر دے, یہ شخص تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اور ہلاک اس طرح نہ ہو کہ کوئی تلوار اس کے گردن پہ چل جائے اور وہ مارا جائے. ہلاک اس طرح نہ ہو کہ اچانک اس کو دل کا دورہ پڑا اور مر گیا, بلکہ ہلاک اس طرح ہو کہ اس کے جسم میں کانٹا چبھ جائے اور کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو, وہ کانٹا اندر ہی رہے, تکلیف دیتا رہے دیتا رہے, اس سے تڑپاتا رہے, حتیٰ کہ تڑپ تڑپ کر وہ مر جائے. ایسی بد دعا ہے طالب دنیا کی. اور جو طالب دین ہے, جس کا پیٹ نہیں بھرتا, بلکہ جوں جوں وقت گزرتا ہے اس کی طلب علم کی حرص بڑھتی جاتی, جوں جوں وقت گزرتا ہے طلب علم کی حرص بڑھتی جاتی, اس کے لیے کیا اعزاز ہے. اس حدیث کے راوی بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن, جو صاحب علم ہے, صاحب علم وہ روزانہ رحمان کی رضا میں اضافہ کرتا جاتا ہے. جوں جوں اس کا علم بڑھتا ہے تو رحمان کی رضا بھی بڑھتی جاتی. صاحب علم, ایک حدیث پڑھی اللہ کی رضا بڑھ گئی, ایک اور حدیث پڑھی رضا اور بڑھ گئی, قرآن کی ایک آیت پڑھی اللہ کی رضا اور حاصل ہو گئی, نحوی صرفی مسائل پڑھے اللہ کی رضا اور بڑھ گئی. کیونکہ وہ مسائل بھی تو فہم کتاب و سنت کے لیے ہیں. تو یہ ایک صاحب علم کا مقام. آٹھ سال مدارس میں گزارتا ہے ایک طالب علم, روزانہ پڑھتا ہے اور ہر مسئلے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کوئی دنیا کا طبقہ اس کی برابری کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ طلب علم راحت کے ساتھ نہیں, بعض اوقات بڑی کلفت کے ساتھ. بچے یہاں بیٹھے ہیں اپنے علاقوں کو, اپنے اوزان کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائی بہنوں کو چھوڑ کر, بڑے صبر کے ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں. بعضوں کا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی. امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنے شیخ آدم بن ابی عیاس کی مجلس میں تھے تو نان و نفقہ ان کا ختم ہو گیا, ٹھکانہ بڑھ گیا, مقام طویل ہو گیا, تو جو پاس رقم تھی پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. اب ایک عالم اور ایک محدث خاص طور پہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, امام بخاری نے بھی نہیں پھیلائے, بلکہ درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے. جب تک وہاں رہے گھاس وغیرہ اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا, نہ طلب علم کا راستہ چھوڑا اور نہ کسی سے بھیک مانگی. تو بعضوں کو تکلیفیں آ جاتی. امام زہبی رحمہ اللہ نے سیرہ رام النبلاء میں محمد بن ہارون کے ترجمے میں ایک قصہ نقل کیا کہ ایک مقام پر چار محدث اکٹھے ہو گئے طلب حدیث کے لیے اور چاروں کا نام محمد تھا. ایک محمد بن اسحاق بن خزیمہ جو معروف مؤلف صحیح بن خزیمہ کے مصنف ہیں, اور دوسرے محمد بن جریر الطبری مورخ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, اور تیسرے محمد بن نصر المروزی جن کی ایک کتاب تو مطبوع ہے قیام اللیل کے نام سے اور چوٹی کے محدث تھے, اور چوتھے یہ محمد بن ہارون. یہ چاروں ایک مقام پر اکٹھے ہیں طلب علم کے لیے اور چاروں کا نان و نفقہ ختم ہو گیا, پیسے ختم ہو گئے, بھیک مانگنا گوارا نہیں تھا. اب صبر سے پڑھ رہے, ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, لیکن یہ فاقہ کب تک برداشت کرتے. آخر نوبت آئی کہ کسی سے اپنی کیفیت کا اظہار کریں اور اس سے کچھ سوال کریں, لیکن سوال یہ کہ ایسا کون کرے, کوئی تیار نہیں ہو رہا. طے پایا کہ قرآن دادی کیجیے, جس کا نام نکلے گا وہ سوال کرنے جائے گا. قرآن دادی کی گئی تو اسی محمد بن ہارون کا نام نکلا. اس پر تو گویا موت واقع ہو گئی کہ میں جا کر ہاتھ پھیلاؤں, بھیک مانگوں. اور ساتھیوں نے کہا فوراً جاؤ, کیونکہ اب یہ فاقہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بے ہوشی کی منزل آنے والی. تو کہا کہ اتأذنون ان اصلی رکعتین, مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے. کہا کہ ہاں پڑھ لو. وضو کیا, دو نفل پڑھے اور دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے محامد اربع کے الفاظ, چار محمد یہاں جمع ہیں تیرے نبی کی حدیث کی طلب میں, اور تو ان کی حالت کو جانتا ہے, اور تو مسبب الاسباب, باتیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہو رہی, اچانک باہر دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا گیا تو وہ وقت کے حاکم کا ایلچی تھا. اس کے ہاتھ میں چار تھیلیاں, ہر تھیلی میں 50 اشرفیاں سونے کے سکے. اس نے آ کر نام لے کر پکارا, اینا محمد بن جریر, تم میں محمد بن جریر کون ہے؟ میں ہوں جی, تھیلی دی. اینا محمد بن نصر, میں ہوں. اس کو تھیلی دی. اینا محمد بن اسحاق بن خزیمہ, میں ہوں. انہیں تھیلی دی. اینا محمد بن ہارون, میں محمد بن ہارون کا ہے. کہا کہ وہ دعائیں مانگ رہے, دعا مانگی جا رہی, اللہ کی مدد پہنچ گئی. تو ان محدثین نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے, آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو اپنے وقت کے حاکم کا بتایا کہ وہ سو رہا تھا, اسے خواب آئی کہ فلاں مقام پر چار حدیث کے طلبہ ہیں اور چاروں کی جو حالت ہے وہ قابل رحم, ان کی مدد کو پہنچو. چنانچہ بادشاہ یا حاکم جس کو چاروں کے نام بتائے گئے خواب میں, فوراً اپنے ایلچی کو بلایا اور انہیں یہ رقم دی اور روانہ کیا. اللہ کی مدد پہنچ گئی. من یتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ اس کو مخرج دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا فہم و گمان بھی نہ ہو. یہ تقوی ہی تو ہے. ترک وطن تقوی نہیں. کس لیے؟ طلب حدیث کے لیے. پھر ایک شیخ کے پاس بیٹھنا تقوی نہیں. کس لیے؟ سماع حدیث کے لیے. نان و نفقہ ختم ہو گیا, کسی سوال نہ کرنا, یہ بھی تو عین تقوی. فرمایا کہ من یزمن لی واحدا ازمن لہ الجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان. اس طرح صحابہ سامنے بیٹھے, من یزمن لی واحدا ازمن لہ الجنہ, ایک چیز کی ضمانت کون دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری سامنے بیٹھے تھے, فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا, میں تیار. پتہ نہیں ضمانت کس چیز کی لیکن میں تیار ہوں. کیا فرمایا؟ لا تسأل الناس شيئا, کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا. جیسا کہ ایک اور حدیث میں, اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, جب مانگو اللہ سے مانگو, استعانت کرو تو اللہ سے کرو. یہ ایک توحید کا بڑا اہم نقطہ ہے. حالانکہ جو چیز کسی بندے کے بس میں ہے وہ اس سے مانگی جا سکتی, لیکن ایک بندہ اس میں ایسی توحید کی غیرت ہے وہ کسی سے کچھ مانگتا ہی نہیں, صرف اللہ سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمانے والا ہے. چنانچہ جب سوال کی نوبت آ ہی گئی تو اس عظیم محدث نے سوال کرنے کی بجائے اللہ سے رابطہ قائم کر لیا. دعائیں ہو رہی, دعائیں ابھی مانگی جا رہی, راز و نیاز جاری ہے, اللہ کی مدد پہنچ گئی. تو بعض وقت ایسی نوبتیں آتی ہیں محدثین کی زندگی میں, طلبہ کی زندگی میں, کہ انہیں یہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. ان پر صبر کرنا اور طلب علم پر قائم رہنا یہ بڑی عظیمت کی بات ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں. کچھ کچھ بندوں کو, کچھ کچھ نوجوانوں کو یہ عظیم مقام جب وہ حاصل ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. کوئی دنیا کا طبقہ طلبۃ العلم کا, علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہے, قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, پڑھے لکھے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. اور حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دے کر وعدے کیا کہ فضل العالم من العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم اور ایک عابد, ان میں کیا فرق ہے؟ عالم اور عامی میں نہیں, بلکہ عالم اور عابد میں. ایک طرف ایک عالم ہے, ایک طرف ایک عبادت گزار ہے. اور عبادت کوئی بھی ہو, ایک شخص ہے وہ قائم اللیل ہے, راتوں کو تو حج تو پڑھتا ہے, صائم النہار ہے, روزے رکھتا ہے. ایک شخص سخی ہے, سخاوتوں کے ڈھیر لگا دیتے. ایک شخص میدان جنگ میں مسلسل جہاد کر رہا. کیا فرق ہے ان دونوں میں, ایک عالم اور ایک عابد میں؟ سب عبادات ہیں. جہاد ایک عبادت ہے, سخاوت ایک عبادت ہے, نوافل کی ادائیگی ایک عبادت ہے, روزے ایک عبادت ہے,
فرق کیا ہے ایک عالم اور عابد کا؟ میں کہ فرق یہ ہے کہ جو عابد ہیں وہ کوئی بھی ہوں، سمجھو کہ وہ ستارے ہیں، اور ان ستاروں کے جھرمٹ میں جو ایک عالم ہے وہ سمجھو کہ چودھویں کا چاند. جو فرق اس چودھویں کے چاند میں اور ستاروں میں ہے وہ فرق ایک عالم اور ایک عابد میں. تو کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا. اس لیے کسی نہ کسی اعتبار سے علم کے ساتھ تعلق جوڑ دو. علماء سے ملنا، سوال کرنا، دین سیکھنا، دروس میں شریک ہونا، تعلق جوڑ دو. محبت کرنا، ان مدارس پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، بڑا عظیم یہ نفقہ ہے، عظیم نیکی ہے. آپ اس نفقے سے، ان مصارف سے علماء اور طلباء تیار ہوں گے. یہ ایک ایسا ترک علم ہے جس کا اجر و ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. تو کسی نہ کسی تعلق سے، علماء سے، علم سے جڑ جاؤ. یہ آج کے فتنوں کے دور میں سعادت کا بہترین راستہ ہے، بہترین راستہ. سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ جب ان کا موت کا وقت آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، رو رہے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء، کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن آئے گا میری امت کے سارے علماء سے آگے آگے، سارے علماء کی قیادت کرے گا، اس طرح آئے گا. لیکن موت کے وقت رو رہے تھے، موت بھی ان کی جوانی میں ہوئی تھی، 37 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ طاعون امواس معروف ایک قصہ ہے، یہ طاعون کا مرض پھیلا اس میں ان کا انتقال ہوا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے والمطعون شہید، کہ طاعون کے مرض سے فوت ہونے والا شہید ہے. رو رہے تھے وفات کے وقت. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا سے فراق کا ملال ہے؟ فرمایا کہ نہیں، موت سامنے کھڑی، موت تو آنی ہے، لیکن اس موت سے میں تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں، تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں، ناطا ٹوٹ جائے گا. تین چیزوں سے، ایک ظما الحواجر، شدت کی گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، اس وقت کی پیاس سے محروم ہو جاؤں. روزے کا ذکر نہیں کیا، جملہ ایسا بولا سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اشارہ روزے کی طرف. شدت کی گرمی ہو جون جولائی کی اور اس میں روزہ رکھا ہو، دوپہر کا وقت ہو، پیاس شدید ہوتی ہے، اس پیاس سے محروم ہو. یہ پیاس بڑی لذیذ، بڑی اس میں لذت. اور دوسرا لیال الشتاء، سردیوں کی راتوں سے محروم ہو جاؤں. اشارہ قیام اللیل کی طرف، حالانکہ راتیں سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، بستر کو چھوڑنا، وضو کرنا اور مصلے پر کھڑا ہو جانا ایک کام ہے، اس سے محروم ہو جاؤں. اور تیسرا علماء کی مجالس سے، حالانکہ اتنے صاحب علم ہیں مگر علماء کی مجالس سے محبت کا یہ عالم کہ اس موت سے مجالس چھوٹ جائیں گے. تو آج کل تو بڑے مواقع ہیں، بڑے وسائل ہیں، بے شمار مجالس دروس منعقد ہوتی ہیں، وقت نکالنا چاہیے، علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، اور علم سے آراستہ ہو کر عمل بھی کریں، عمل کرائیں بھی، اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں. کیونکہ فتنوں سے بچے گا وہی شخص جس کے قلب و دماغ کو اللہ تعالیٰ علم سے بھر دے. یہ صحبت بڑی ہی کارآمد، اور یہ علمی تعلق بڑا ہی کارآمد، اس علم سے منسلک ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے منہج اور کردار کی، عقیدے کی اصلاح کرو. یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں. دنیا تو باہر کیف ختم ہو جائے گی، لیکن بول آخرت و خیر و ابقا، آخرت سب سے بہترین ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی. اس کی جستجو کریں، اس کی تیاری کریں، اس کا انتظام کریں، اور سب سے بہترین انتظام جو ہے وہ اس علم نافع کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو علم نافع سے بھر دے، خشیت سے بھر دے، اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.